بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. لكن هي اسمك نهي قاعدة الدرس كأغاز كرته الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله فرماته. القاعدة 43 شوالي اسمها قاعدة: عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي، يذكرها الله ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. هي قاعدة نفس كميلان كتعلق سيه. امام صاحب فرماتے ہیں جب نفس کا میلان یا کسی ایسی چیز کی طرف میلان کا خدشہ ہوتا ہے جس کی طرف نفس کا میلان نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس میلان کی وجہ سے خیر کے چھوٹنے یا نقصان کے ہونے کی یاد دہانی کراتا ہے. مطلب کیا اس قاعدے کا؟ دو تین چیزیں ہی ذرا سمجھنے کی ہیں. قاعدے کے الفاظ ذرا مشکل ہیں، لیکن جب ہم یہ قاعدہ اس طرح تفصیل دیکھتے تو بہت آسان، مثالوں سے بات آسان ہو جاتی، جسے کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، یہ قرآن مجید بہت موجود ہے قاعدہ جو ہے، وہ فی القرآن کثیر، یہ قرآن مجید میں زیادہ ہے. وہ من انفع الاشیاء فی حصول الاستقامہ، اور استقامت حاصل کرنے کے لیے سب سے نفع بخش چیز ہے. انڈر لائن کریں، استقامت کے لیے یہ قاعدہ بڑا فائدہ مند ہے. کیوں؟ لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم عما لا ينبغي حتى يقرنوا بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد أضعاف مضاعفة على محبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس. اچھا، استقامت کے لیے کی فائدہ کیسے، یہ قاعدہ کیسے فائدہ مند ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، کیونکہ امر اور نہیں مجرد، جو یعنی یہ کرو یا نہ کرو، یہ مجرد امر کرنا ہے، مجرد نہیں نہیں کرنا ہے، یہ کسی کی اکثر لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے ان کی استقامت کے لیے، یا جس چیز سے روکنا ہے یا جو کچھ کرنے کے لیے، یعنی جس چیز کو کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے یا جس چیز سے روکنے کے لیے اسے منع کیا جا رہا ہے، صرف حکم کرنے کا یا منع کرنا نہ کرنے کا یہ کافی نہیں ہے عام طور پہ، جب تک کہ اس کے ساتھ اس چیز کو نہ جوڑا جائے جو اس بندے کے لیے پسندیدہ ہو. یہ کرنا ہے تو اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ اس کا ذکر ساتھ کرنا ہے. یہ نہیں کرنا ہے، نہ کرنے کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر نہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، اور نہ کرنے والی چیز کرنے کا کیا نقصان ہوگا جب وہ ساتھ ذکر کیا جائے گا، تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. اور جو چیز اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے وہ اس پر مقدم ہے جو انسان پسند کرتا ہے، اور جس طرف کی طرف نفس مائل ہوتی ہے. اور اگر اس کو کر دیا جائے جو اللہ ناپسند کرتا ہے اپنے نفس کی یعنی پیروی کرتے ہوئے، جس چیز کی طرف نفس مائل ہے وہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اس کا منع بھی کیا ہے، اگر یہ شخص اسے کر لیتا ہے تو جو اس کے ساتھ مکروہ مترتب ہے، اس کے اوپر نقصان مترتب ہے، اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے تاکہ اسے بچا جائے. اب مثالیں دیکھیں. کذلک قول اللہ تعالیٰ کا ارشاد: واعلموا انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ خوب جان لو کہ تمہارے اموال، تمہارے مال یعنی اور اولاد جو فتنہ ہے. کیا پیغام ہے؟ یعنی مال اور اولاد فتنے سے بچنا چاہیے. اچھا، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں: فہود لما ذکر فتنة الاموال والاولاد التي مالت باكثر الخلق عن الاستقامه، اور اسی فتنے جو مال اور اولاد کے فتنے جو ہے اکثر لوگوں کو استقامہ سے دور کر دیا. جب یہ معاملہ ہوا، قال مذکر لهم ما يفوتهم ان افتتنوا، تو تب یعنی اس آیت میں اگلے الفاظ جو ہیں اللہ نے اس لیے بیان کیے ہیں، جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ یعنی استقامت سے دوری ہوئی اس مال اور اولاد کے فتنے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ یاد دہانی کے لیے ان کو یہ فرمایا ہے تاکہ اگر اس فتنے میں پڑ جائیں گے تو پھر اس خیر سے محروم ہو جائیں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلے الفاظوں میں کیا. وما يحصل لهم من سلم من الفتنة، اور کیا ان کو ملے گا اگر اس فتنے سے بچ جائیں گے؟ وأن الله عنده أجر عظيم، فالآیت نمبر 28 میں، واعلموا أنما أموالكم أولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ایک ہی آیت ہے سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے. یعنی دو چیزیں، یا تو مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے، اگر اس مبتلا ہو جاتے ہو اللہ تعالیٰ سے دوری ہوگی اور اجر سے محرومی ہوگی، اور فتنے سے بچ جاتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم مستحق ہو جاتے ہو. اب اگر صرف یہ ہوگا فتنے سے، مال فتنے سے بچو بس، اور اجر کا ذکر نہ ہوتا، تو نفس پر کیسے اس کا اثر ہوتا؟ ٹھیک ہے بچے نہ بچے کوشش کریں گے، لیکن اجر عظیم سے محرومی ہے یا اجر عظیم کو پانا ہے اگر اس فتنے سے بچ گئے، تو نفس کس طرف مائل ہوگی؟ سبحان اللہ. تو ایک یہ طریقہ ہے. دوسری آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا. سورة النساء نمبر 109. ان آیات کی جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعلیق اس میں تفصیل بیان کروں گا. تیسری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. سورة الشورى نمبر 20. وقال تعالى، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. سورة الشعراء نمبر 205-207. پھر امام صاحب فرماتے ہیں، والآیات فی هذا المعنى الجلیل کثیرة جدا، اور آیات اس معنی میں بہت زیادہ ہیں. فإذا بان للناظر اصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما يرد منها على الاصل المتقرر والله اعلم. اس معنی عظیم معنی میں بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، ان میں غور فکر کرنے والا کے لیے جب اگر یہ واضح ہو جائیں تو اس کے اصل اور قاعدہ جو ہے تو اگر واضح ہو جائے تو اس اصل کو پریکٹیکل اس پہ عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ہمیں تعمیل کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. یہ اوامر و نواہی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، اثر کتنے لوگوں پہ ہوتا ہے؟ کیا دو مسلمان برابر اثر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے، اس قاعدے کو اگر آپ نے سمجھ لیا ہے اور عمل کرنا شروع کر دیا ہے تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے، کیا خیر ہے اور اس کو چھوٹنے سے کیا نقصان ہوگا، جس چیز سے منع کیا ہے اگر اس کے بچنے سے کیا فائدہ ہوگا اور اس کرنے سے کیا نقصان ہوگا، آپ یہ ساتھ ساتھ دیکھیں گے تقریباً ہر امر و نہی کے ساتھ تقریباً یہ قاعدہ آپ کو نظر آئے گا. اللہ نے شر سے روکا ہے تو پھر اس شر کا انجام بھی بیان فرمایا ہے، خیر کا حکم دیا ہے اس خیر کا جو ہے بھلائی جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اس کا بھی ذکر کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جب اس طریقے سے آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو یقیناً دل پہ اثر بھی ہوگا اور پھر آپ کے اخلاق میں، آپ کے عبادات میں اور آپ کے تعاملات میں، آپ کی زندگی میں اس کا اچھا اثر ہو جائے گا. اب اس قاعدے کے تعلق سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعلیق میں فرماتے ہیں، يفيد المؤلف رحمه الله، مؤلف يعني شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، اس قاعدة میں یہ فائدہ بیان کرتے ہیں، ان الاوامر والنواهي في حد ذاتها قد لا تكفي في استقامة العبد. انڈرلائن کریں، یہ مطلب ہے کہ اوامر اور نواہی في حد ذاتها، حد ذات میں، قد لا تكفي في استقامة العبد، بندے کی استقامت کے لیے کافی نہیں ہے. لیکن اذا ذکر له ما في تنفيذ الأمر من فائدة نشطة لأن النفوس مجبولة على حب ما يلائمها. لكن اگر اس امر حکم کے ساتھ اس سے جڑا ہوا جو فائدہ اس کا ذکر کیا جائے تو پھر چستی سے جو ہے یہ بندہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے، نشاط پیدا ہو جاتا ہے اور بڑے آسانی سے اس حکم کی تعمیل کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو انسان کی نفس ہے اس کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ چیز پسند کرتا ہے جو اس کو ملائم ہو. وَإِذْ ذُكِرَ لَهُمْ فِي النَّهِي مَا يَقْتَضِي الْعُقُوبَةِ فَإِنَّهُ يَحْذَرُ لِأَنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى النُّفُورِ مِمَّا لَا يُلَائِمُهَا. اور اگر نہیں کے تعلق سے جو سزا جڑی ہوئی ہے اس نہیں سے جس سے منع کیا جا رہا ہے اس کا ذکر کیا جائے تو وہ خبردار ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان کی نفس جو ہے وہ اس چیز سے دور ہوتی ہے جو اس کے لیے ملائم نہیں ہے. وهذا واضح حتى في أوامرك أنت لولدك، وهي آپ کے اپنے بیٹے سے جب آپ حکم دیتے اس میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے. لو قلت لولدك، اگر آپ اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہیں افعل کذا کہ یہ کام کرو یا فلان کام کرو، قد يتوان تو سستی سے شاید وہ یہ کام کرے گا، لیکن اذا اعطيته جائزه، لیکن اگر آپ اسے کوئی تحفہ بھی دے دیں، یعنی آپ کہیں یہ کرو میں تمہیں یہ چیز دوں گا، یہ انعام تمہیں دوں گا میں، یا اگر آپ اسے انعام بھی دیتے ہیں اس کام کرنے کے ساتھ ساتھ، او قلت لك جائزة فإنه يقدم، تو وہ بڑی چستی سے اور بڑی جلدی سے وہ کام جو آپ نے جس کا حکم دیا ہے وہ کرے گا. یعنی اس قاعدے کا بھی یعنی بڑی پیاری مثال ہے. بچوں کو آپ کہتے ہیں فلان کام کرو تو آپ دیکھتے ہیں بڑی سستی سے بعض اوقات کرتے رہے، یہ انعام ہے جو کرے گا دیکھے کیسے دوڑ کے جاتا ہے. تو انسان کی نفس اس سے جڑی ہوئی ہے، جو انسان کو چیز ملائم ہوتی ہے اس کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے، بڑے ایکٹیولی وہ کام کرتا ہے نشاط کے ساتھ، اور جس سے رغبت اس کی نہ جڑی ہو تو پھر اسے میں سستی و کاہلی کی نظر آتی ہے. چلو کر تو لے گا، ابو نے کہا تو کر تو لے گا وہ، لیکن کیا جب انعام کی بات کرتے ہیں چلو یہ بھی ملے گا تو وہ خوشی پیدا ہو جاتی ہے، جو چستی اس وقت نظر آتی ہے وہ ویسی نہیں جو اس انعام کے ذکر کے بغیر ہے. تو اس شیسا فرماتے ہیں فاللہ عز و جل احیانا، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اذا ذکر حال من الاحوال التي تميل الیہا النفوس وربما تنسى ما يجب عليها من حق اللہ ذکرها. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، بعض ایسی حالتیں ہوتی ہیں نفس کی جس میں نفس مائل ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے واجب ہے اس پر وہ بھولنا شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے یاد دہانی کرا دیتے ہیں. فہنا قال، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اس آیت کے تعلق سے یعنی يُفْتَتُن بِهَا الْإِنسَانُ، انسان اس فتنے میں پڑ جاتا ہے. وَانْشَغَلَ بِهَا عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار طاعت سے وہ منشغل ہو جاتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے. وَلَمَّا كَانَ هَذَا سَبَبًا لِمَيْلِ الْإِنسَانِ إِلَى أَمْوَالِهِ وَأَوْلَادِهِ، اور جب یہ سبب ہے کہ بندہ جو اپنے رب کی طاعت سے دور ہو کر بچوں اپنے مال اور اولاد کی طرف مائل ہو جاتا ہے، قال وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تاکہ یہ انسان اس میلان سے بچ جائے جو اللہ تعالیٰ فرمانبرداری سے اسے دور کر کے مال اور اولاد کی طرف اسے مائل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس فتنے سے بچنے کے لیے یہ انعامی کافی تمہارے لیے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَلَا تُقَدِّمُ هَؤُلَاءِ الْأَوْلَادِ وَالْأَمْوَالِ عَلَى مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَجْرٍ. تو کبھی ایسا نہ کرنا، یعنی معنی یہ ہے اس آیت کا، اسے کبھی اپنے مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کے اس اجر سے کبھی مقدم نہ کرنا، اجر پر مقدم نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس اجر سے محروم ہو جاؤ گے. جو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم ہے، تو یاد رکھیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں عزت ہے شرف ہے، اور یہ شرف کافی کہ اللہ کا فرما بردار ہے. اذان ہوتی ہے پہلے صف میں کھڑا ہوتا ہے، جہاں پہ سچ بات ہوئی سب سے پہلے سچ بولنے والا ہوتا ہے، جہاں پر انصاف کی بات ہوئی سب انصاف میں سب سے آگے ہوتا ہے. اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، مخلص ہے، موحد، متبع سنت ہے، اس کا حق ادا کرنے والا ہے، صحیح منہج پر قائم ہے، استقامت کے رب سے دعا مانگتا رہتا ہے، ثابت قدمی کی دعا مانگتا رہتا ہے، جسے میں نے پچھلے درس میں بھی کہا کہ صلاۃ الليل کی دعا جو ہے اللہم یا رب جبرائیل ومیکائیل اسرافیل الی آخر الحدیث، تو یہ حدیث جو ہے استقامت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، تو اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے سبحان اللہ. تو اجر عظیم دنیا میں استقامت ہے، خیر ہے، عزت ہے، شرف ہے، اور آخرت میں سب سے بڑا انعام ہے اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت ہے. پھر شیخ صفی اللہ شبہ عظیم رحمہ اللہ وكذلك الآیات اللہ ذکرہ مؤلف رحمہ اللہ، اور اگلی آیات جو مصنف نے ذکر کی ہے الله تعالى كإرشاده ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. إنسان كيا كرتا هي دیکھیں ایک انسان کی عجیب سی ایک یہ بھی عادت ہے جب جھگڑا ہوتا ہے دو فریقین ہو جاتے ہیں ایک اہل حق ایک اہل باطل. اہل باطل کا دفاع کرنے والے ان کے حق ان کے لیے جھگڑنے والے ان کا دفاع کرنے والے ان کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہا انتم ہا اولا تم لوگ جادلتم عنہم جدال کیا جھگڑا کیا فی الحیات الدنیا ان کے لیے اس دنیا میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ ولنفرض انکم نجحتم فی ذلک چلو فرض کر لیتے ہیں آپ کامیاب ہو گئے اور اس جھگڑے میں آپ نے اہل باطل کا ساتھ دے کے باطل کو آپ نے مقدم کر دیا ٹھیک ہے. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ تو کون جدال کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ کے سامنے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے؟ دنیا میں تم نے کسی کو رشوت دی ہے کوئی جھوٹ بولا ہے کوئی مکر و فریب سے کام لیا ہے یا اپنی ناانصافی جو ہے یا جو بھی غلاظت پھیلائی ہے یا فتنہ پھیلایا ہے کسی طریقے سے چلو کامیاب ہو گئے قیامت کے دن اور تمہارے دفاع کرنے والے بھی تمہارا ساتھ دے کے تمہاری بات کو منوا لیا قیامت کے دن روز محشر میں رب کی بارگاہ میں کیا کرو گے؟ وہاں پر تمہارے یار و مددگار جو اس دنیا میں اس باطل پہ تمہارے ساتھ تھے تمہارے آگے کرنے والے تھے پچھ پناہی کرنے والے تھے اس دن کیا کریں گے؟ تو خوف پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو نفس مائل ہے اس طرف باطل کا دفاع کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ اس دن کیا کرو گے تم؟ دنیا کو تو چھوڑیں. دنیا میں بعض اوقات انسان کو ہر وہ چیز نہیں ملتی جو وہ چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے. لازمی ہے کہ آپ کو ہر چیز پسند چیز مل جائے پھر دنیا تو نہ پھر جنت ہوئی نا. جنت واحد جگہ جہاں پر آپ کو جو بھی آپ چاہتے ہیں جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہے آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا اور جتنا آپ چاہتے ہیں سوچتے ہیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ دے گا. تو دنیا میں ناپسندیدگی دنیا میں جو آپ کی چاہت اگر پوری نہیں ہوتی تو رنج نہ کریں پریشان نہ ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. اور ہر آزمائش میں جب آپ صبر سے کام لیتے ہیں اس کا الگ اجر ہے اور ہر کامیابی جب شکر سے کام لیتے ہیں اس کا الگ اجر ہے. تو آزمائش میں آزمائش ہے صبر ہے کامیابی اس آزمائش میں شکر ہے اور اسے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرب و نزدیکی حاصل ہوتی رہتی ہے. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذہ الآیۃ تنفع فی الدنیا وفی الدین ایضا دین و دنیا میں آیت نفع بخش ہے. فنقول لمن جادل بالباطل ہم ان سے کہتے ہیں جو باطل سے جدال کرتے ہیں لنفرض انک لبیانک و فصاحتک غلبت صاحب الحق چلو فرض کرتے کہ آپ اپنی فصاحت سے اپنے انداز بیان سے آپ نے صاحب حق پر غلبہ حاصل کر لیا ہے. ولیکن هل تغلب اللہ یوم القیامہ کیا اللہ تعالیٰ غالب ہو سکو گے قیامت کے دن ہو پاؤ گے قیامت کے دن؟ لا ہرگز نہیں. وكذلك ايضا من دافع عن الباطل اسی طریقے سے جو باطل کا دفاع کرتے ہیں وتوکل عن انسان في قضية مالية يدافع عنه بباطل اور ایسے شخص کی وکالت کرتا ہے جو باطل پر ہے کسی مالی مثال کے طور پہ کسی مالی مسئلے میں کسی کا مال کسی نے ہضم کیا ہے یہ جانتا ہے کہ اس نے ناجائز اس کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ وکیل اس کی وکالت کرتا ہے یہ جانتے ہوئے کہ وہ باطل پر ہے جس کی وہ وکالت کر رہا ہے اس کا دفاع کر رہا ہے. فنقول نفرض انک نجحت ہم یہ کہتے ہیں فرض کرتے کہ تم کامیاب ہو گئے یعنی تم اس وقت اس کیس میں تم جیت گئے ہو وخصمت خصمک اور جو تمہارا خصم تھا جو تمہارا اس میں مقابلے میں تھا جس کے خلاف یعنی یہ کیس تھا جس نے تمہارے پر یہ کیس کیا ہوا تھا جو صاحب حق تھا تم نے اس کو ہرا دیا ہے اور تم جیت گئے ہو. لیکن من یجادل اللہ یوم القیامہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جدال کون کرے قیامت کے دن کیا وہاں پر کر پاؤ گے؟ وہذہ آیۃ عظیمۃ یہ آیت عظیم ہے ينبغي للإنسان أن يتذكرها إنسان کو چاہیے کہ اسے ہمیشہ یاد رکھے كلما همت نفسه أن يقوم بمخالفة الله جل وعلا جب بھی اس کی نفس اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی پر آمادہ ہو یا اس کی طرف یعنی مائل ہو تو فوراً اپنے نفس کو اس آیت کریمہ سے اسے یاد دلا دے تم کرنے کیا جا رہے ہو کسی کا حق کھانا ہے اسے پہلے داخل ہو کوئی باطل کا دفاع باطل پہ جھگڑا کرتے ہو جانتے ہو کہ باطل پہ ہوں جھوٹ بول بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایک جھوٹ بولتے ہیں توبہ نہیں کرتے اگلا جھوٹ بولتے ہیں پھر جھوٹ بولتے رہتے ہیں سچ کی توفیق نہیں ہوتی نعوذ باللہ وہ پھر ایسے مزین طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر لوگ اس جھوٹوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، اور کرتے کرتے جھوٹے کے طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ وہ شخص جھوٹا بولتا ہے وہ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ تحر الکذب، وہ تلاش بھی ہوتا ہے جھوٹ کی کہ اس نے جھوٹ کیسے بولنا ہے، نعوذ باللہ، ایسے نہیں کہ جھوٹ بولا تو پھر ایسے وہ نہیں، جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کے راستے ذریعے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ جھوٹ کہاں بولوں میں، نعوذ باللہ، دیکھیں کیسے فطرت اس کی تمس ہوگی نعوذ باللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، جانتے ہیں نعوذ باللہ کتنا سخت جملہ ہے، یعنی سچ کی توفیق نہیں ہوگی اب، وہ کوئی شخص سچ بولتا ہے وہ یتحرى الصدق، اور سچ کی تلاش میں ہمیشہ رہتا ہے کہ سچ ہمیشہ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا لکھا جائے گا، صدیقین، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، سبحان اللہ، کہا ثریا اور کہا الثرى، آسمان کے تارے اور زمین کی مٹی برابر نہیں ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس آیت کو ہمیشہ اپنے نصب العین رکھیں کہ جب بھی نفس مائل ہو اللہ کے فرمان کی طرف، تو دنیا میں تم کر رہے ہو تو آخرت میں جب حساب رب کو دینا اس وقت کیا کرو گے۔ وكذلك شيخ صفوان ايضا الايه الثالثه تيسري ايات میں، وهي قوله الله تعالى کا ارشاد، من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها۔ شيخ صفوان فرماتے ہیں هذه الايه ايضا، وهذه الايه ايضا ليس ايات میں، نؤتي منها مقيد بايات اخرى۔ اچھا اصل قاعده کیا اور کیا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من كان يريد حرث الاخره، جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، سورۃ نمبر 20 کی آیت ہے، جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، نزد لہو فی حرث ہی، ہم اس کے اس بھلائی میں اس حرث میں زیادہ کر دیتے ہیں۔ ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها، اور جو دنیا کی بھلائی چاہتا ہے اس میں سے ہم اسے دے دیتے ہیں۔ اچھا، نؤتي منها، اس میں سے ہم دیتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں مقید بآیۃ اخرى، دوسری آیت سے اس کی قید لگائی گئی، وہی قوله اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، الى اخره سورة الاسراء نمبر 18 18۔ يعني جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے اس میں تو پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ اسے مزید عطا فرماتا ہے، جو صرف دنیا چاہتا ہے اسے ہر وہ چیز وہ چاہتا ہے اسے ملے گی، کافر کو دنیا چاہے مثال کے طور پہ اسے پوری دنیا ملے گی، آخرت میں تو ملے گی اس سے زیادہ ملے گی، یہ تو قاعدہ ہے، ٹھیک ہے نا، جو آخرت کی سعی کرتا ہے، فکر آخرت میں لگا رہتا ہے، آخرت بہتر کرنا چاہے توفیق بھی ہوتی ہے، اور آخرت میں اسے جو اس نے سوچا اس سے بڑھ کر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، حلال سے ہو حرام سے ہو جیسے بھی ہو، کیا اس کو مل جاتا ہے کیا؟ تو سورۃ شورا کی آیت میں کیا، نؤتی ہی منہا، اس میں سے ہم دے دیتے ہیں، تو کسی کو یہ خدشہ نہ ہو کہ ہر چیز اسے مل جائے، جیسے کہ آخرت میں اسے ملے گا اور اسے زیادہ ملے گا، دنیا میں ہر خواہش مند کو اس کی خواہش ملے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ دوسری آیت میں قید موجود ہے، سورۃ اسراء کی آیت میں کیا قید ہے، دیکھ بڑی پیاری قید ہے، من کان یرید العاجلۃ، جو عاجل، جو دنیا چاہتے عاجلہ ہے، دنیا چاہتا ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء، ہم اسے اس دنیا میں دے دیں گے جو ہم چاہتے ہیں، لمن یرید، جسے ہم دینا چاہتے ہیں، سب کو ملے گا کیا؟ نہیں ملے گا سب کو۔ اذن شیخ صاحب فرماتے ہیں اذن لا يحصل له كل ما يريد، جو وہ ارادہ کرتا ہے اسے حاصل نہیں کرے گا، بل هم مقرون بمشيئة الله، بل هم مقرون بمشيئة الله، ولهذا نجد ناس يسعون للدنيا، بلکہ لگ مشیئے سے جڑا ہے ان کا یہ معاملہ، ہم ایسے لوگ جانتے ہیں، ہم ایسے لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں جو دنیا کے لیے سعی کرتے ہیں، وهم لا يريدون الا الدنيا، وہ صرف دنیا ہی چاہتے ہیں، ولا ينالون منها شيئا، جبکہ انہیں دنیا میں سے کچھ ملتا بھی نہیں ہے، ولہذا یضرب المثل بفقیر النصارى، بڑی پیاری بات ہے، سنے ذرا غور سے، اس لیے مثال دی جاتی ہے نصارہ کے فقیر کی، جو نصرانی بھی ہے اور فقیر بھی ہے، یعنی کافر کی بات ہے عمومی طور پہ، لیکن نصارہ کی یہاں پہ مثال دی ہے، اذا افلس احد فی شیء من الاشیاء، جب مفلس ہو جاتا ہے کسی چیز میں، قیل له، اسے کہتے انت مثل فقیر النصارى، تو مثال ایسی جیسا کہ نصرانی، یعنی کرسچن، نصرانی جو ہے لفظ مسیحی غلط ہے، کرسچن لفظ ہم لیتے ہیں انگلش کا لفظ ہے، اصل لفظ جو قرآن سنت میں ثابت ہے نصارہ، نصارہ کا لفظ ہے، الیہود و النصارى، تو نصارى کا لفظ صحیح نصارى کہنا چاہیے. اچھا ہم صرف کرسچن اسی لیے کہتے ہیں پتہ چلے کہ لفظ کا معنی کہ اکثر لوگوں میں رائج لفظ کرسچن ہے، یا مسیحی بھی کہتے ہیں، مسیحی نسبت مسیح علیہ السلام کی طرف ہے، کرسچن کرائسٹ کی طرف ہے. سچ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان سے بری ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں، یہ دین عیسیٰ نہیں، دین عیسیٰ اسلام ہے. عیسیٰ اسلام کا دین اسلام، موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام، تمام انبیاء رسولوں کا دین ایک ہی، ان دین عند اللہ الاسلام. یہ لوگوں کے بنائے ہوئے، یہودیت، نصرانیت، جتنے ازم ہیں اسلام کے علاوہ، یہ سارے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں. بہرحال تو مثال دی جاتی ہے انت مثل فقیر النصارى، تمہاری مثال جو ہے وہ نصارہ کے فقیر کی طرح ہے. لحصل دین ولا دنیا، جسے نہ دین ملی نہ دنیا ملی، نعوذ باللہ. ومعلوم ان النصارى غیر من الكفار يسعون للدنيا لا للآخرة، اور یہ معلوم ہے کہ نصارہ جو ہیں اور ان کے علاوہ جو کافر ہیں وہ دنیا کی سعی کرتے آخرت کی نہیں. ومع ذلك قد يصابون بالفقر المدقع، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں شدید ترین فقیری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے بسا اوقات. مطلق یعنی شدید ترین فقر جو ہے فقیر. وبالہلاک وبالامراض، ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، بیمار بھی پڑ جاتے ہیں. وبکل شیء مکتوب فی ہذہ الآیہ، اور ہر چیز جس کا ذکر اس آیت میں ہے. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا میں سے چاہتے ہیں، دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، اس میں سے انہیں دیتے ہیں. یقیناً جیسا یقین، یہ بات یقینی ہے. لو نظرنا الی الآیہ ہذہ نفسہا لکانت دلالتہا یقیناً، اس آیت دلالت یقین دلالت ہے. لأنها جملة شرطية خبرية، یہ جملہ جو شرطی خبری ہے. والخبر لا يخلف، خبر کبھی پیچھے نہیں ہوتا. یعنی اگر اس آیت کو دیکھ لیں، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، جو دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں اس میں سے اسے دیں گے. لگتا کیا ظاہرا من شرطیہ، من كان يريد، جواب شرط کیا ہے؟ نؤتيه منها، اسے دیں گے، یعنی ضرور شرط ہے. جو دنیا چاہے دنیا ہم لازمی دیں گے، شرط جو نے شرطی یعنی جواب شرط واقع ہوتا ہے، لازمی ہے. لیکن ہم دیکھا کہ ہر بندے کو اس کی دنیا میں مکمل چیز نہیں ملتی، تو نعوذ باللہ کیا آیت غلط ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کی قید دوسری آیت میں موجود ہے. اصل معنی یہ ہے لیکنها مقیدۃ بقولہ، لیکن اس کی قید اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لهم جہنم ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. نعوذ باللہ، سورۃ الاسراء نمبر 18. دنیا میں اگر جس کو دنیا مل بھی جاتی ہے، لازمی نہیں کہ سب کو ملے، اور کافر خصوصی طور پہ. جب جنت اہل ایمان کے لیے، تو پھر دنیا اہل کفر کے لیے ہونی چاہیے نا. جیسے جنت میں کوئی محرومی نہیں ہوگی اہل ایمان کی، تو پھر دنیا بھی محرومی نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے اہل کفر کی. ایسی بات ہے نہیں، جنت کی بات تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مزید عطا فرمائے، جتنے کہ اہل ایمان سوچ کے جائیں گے جنت میں کیا کیا ملے گا، اس سے زیادہ ہوگا. نزد لہو فی حرفی ہی، سعی کی اس نے اخلاص نیت کے ساتھ، تباہ سنت کے ساتھ، توحید و سنت اور سمجھ پر قائم رہا، رب کا فرما بردار رہا ہے، اور رب اور دنیا میں اس نے بالکل استقامت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری رب کے توفیق سے، الحمدللہ. مر گیا، جو وعدہ تھا پورا ہوا، جو اس کو بھلائی بتائے گی اس سے بڑھ کر اسے ملی جنت میں. لیکن جو اہل کفر ہیں دنیا میں، ساری دنیا مکمل ملے گی کیا؟ لازمی نہیں ہے. اچھا جسے مل بھی جائے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، تو دنیا میں اگر مل بھی گئی کچھ ان کو، تو خوش نہ ہو کہ بس کامیاب ہو گئے. قیامت کے دن جہنم میں شدید عذاب ہوگا ان کو، مذموما مدحورا، جو یعنی رسوائی کے ساتھ، ذلت رسوائی کے ساتھ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، نعوذ باللہ. تو اس قاعدے کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.